पाचक क्या है? सामने को आओ ऐसे कैसे سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله هذا صوفي ممتاز احمد صاحب دامت بركاته في حكم سے اشعار پڑھتا سنا رہا ہوں اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں
جو ہمارے دادا پیر ہیں رشتہ ظاہر کرنے سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے رشتہ ظاہر کرنے
اور ان اشعار کا عنوان ہے
آواز بہت تیز سنی باہر سنی
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے
مدینہ جانے والا خوش حرام اچھی چال والا مستی کی چال والا جس کو مستی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں اس کی مستی کا کیا حال ہے اس مستی کو بلا جانتی ہے ساری دنیا کی کائنات کیا جانتا ہے اس مستی کا عالم
بھلا جانے کیا جام مینائے عالم تیرا کیسے ہے خوش خرام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر تیرا میں مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مد نظر تیرا میں مدینہ مدینہ بڑا لطف دے
تقاضا ہے محبت کا، کہ جس سے محبت ہو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہو، جس سے محبت ہو اس کے متعلقات سے بھی محبت ہو. چونکہ مدینہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے اور وہیں سے دین پھیلا ہے، تو مدینہ پاک کی محبت بھی لازم ہے. جس کو محبت مدینہ پاک کی ہے اس کو محبت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو محبت اللہ کی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کو ضرور مدینہ پاک کی محبت ہوگی.
مدینہ 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 مدینہ. یہ سب ہے مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نگاہوں میں سلطا نیت ہے چہو جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطا نیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ.
اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق نصیب ہو جائے گا، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے سے تعلق نصیب ہو جائے گا. اگرچہ وہ چٹائی پہ بیٹھا ہوگا لیکن اس کی نگاہوں میں تمام بادشاہتیں ہیت ہو جائیں گی، تمام تخت و تاج کی نگاہوں سے گر جائیں گے، اس کی قیمت گر جائے گی اگر وہ دل میں پیام مدینہ پا جائے. یعنی احکم الحاکمین کو راضی کر لو، تمام خزانے تمہارے، جو تو میرا تو سب میرا، پلک میرا زمین میری، اور جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. ہاں احکم الحاکمین جو حکومتوں کو حکومت دینے والا ہے، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ہے، اس کو راضی کر لو، دنیا کے تمام خزانے تمہیں اپنے قدموں میں پڑے والے.
نگاہوں میں سلطا نیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو،
مدینہ مدینہ کی رٹ
مدینہ مدینہ مدینہ
جب تک یہ تھک نہ جائیں، بیڈال نہ ہو جائیں، یہ مدینہ کی رٹ لگائے رہے. کون کون تیار ہے؟ ہاں، دو ہاتھ اٹھانے والا ہوشیار ہے. مدینہ پاک کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بسا دے، ہماری رگ و جان میں بسا دے، ہمارے خون میں بسا دے، ہمارے قلب و جان میں، ہماری نگاہوں میں، کانوں میں، ہر قسم کی ہر عضو میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے، مدینہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، اور طریقہ کون سا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، اور کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا کا ایک ہی طریقہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، واضح اعلان ہے، کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کی اطاعت کرو، ان کی چلن چلو، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ہمارے محبوب کی ادائیں ایسی پیاری ہیں کہ جو ان پیاری اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی ہمارا محبوب ہو جاتا ہے، ان اداؤں میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، چلو تھوڑا سا اور پڑھ لو بھائی،
مدینہ 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 مدینہ.
اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی داڑھی موٹا آدمی یہ نعت شریف پڑھ رہا ہو، مدینہ مدینہ کی رٹ لگائے ہو، عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہو، خدا نہ خواستہ ان کی طرف اشارہ میں سے نہیں پڑھنے والے کی بات کرتا، وہ پڑھ رہا ہوگا تو آپ اس کو پسند کریں گے یا ایک سنت اور شریعت کے تابع ماشاء اللہ ایک موٹی داڑھی ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو وہ دعویٰ اچھا ہے کہ اس شخص کا دعویٰ اچھا ہے کہ جو داڑھی موٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرُ الْوَحَابَ وَأَحْقُ الشَّوَارِبَ، کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، ہے نا ڈاکٹر صاحب، کڑوی دوائیں پلاتے ہو نا، تمہارا منہ ایسے بنا رہتا ہے، میٹھی دوائیں دے دیا کرو، تمہارا منہ اچھا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور یہ داڑھی منڈا کے عشق رسول کے دعوے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جس کے داڑھی نہ ہو اس کو حقیر سمجھنے والا خود حقیر، حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا حرام ہے، اور اس میں بڑا خطرہ ہے اپنا ایمان چلے جانے کا، اس لیے کہ جو آدمی ناز کرتا ہے کہ ہمارے تو داڑھی ہے، ہم تو ڈپنے کھلے جا رہے ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، اور جو جس کے بیچارے کی ابھی داڑھی نہیں یا جو ابھی نماز پر نہیں آیا اس کو حقیر سمجھنے، کچھ معلوم نہیں، شیطان ایسی پٹخانی دے دیتا ہے بعض اوقات کہ اچھے اچھے داڑھی والوں کی داڑھی صاف کرا دیتا ہے، اور بے نمازی بنا دیتا ہے، اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے تھے اس کو خدا تعالیٰ داڑھی داڑھی دے دی اس کو، اور ڈھکنا کھول لیا اس نے، اور نمازی ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، کتنے واقعات ہیں. اس لیے کسی کے داڑھی نہ ہو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. دوسرے یہ کہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے، ممکن ہے کہ ابھی ابھی کسی بیری شادی نے داڑھی مٹاتا تھا، ابھی ابھی توبہ کر لی ہو کہ بھائی میں اب آئندہ سے داڑھی نہیں مٹاؤں گا، ہمیں تو اس کے دل کا علم نہیں ہے نا کہ اس کے دل میں کیا نہیں آتا ہے. اس لیے کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنے والا خود نالائق ہے، خود کبھی نہ آئے، خود حقیر حقیر. ہاں تو یہ نعت شریف، جو آدمی سنت اور شریعت کا تابع ہو اس کی زبان سے اچھی لگتی ہے نا، اس کی زبان سے مزہ آتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور یہی جو ہے نعت کو خلاف سنت آدمی پڑھ رہا ہوں، اس کا ظاہر خلاف سنت ہے. کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے، ظاہر سے تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جہاز میں، ہوائی جہاز میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب جناب جب اترنے کا وقت ہوا ایئرپورٹ پہ تو کپتان اعلان کرتا ہے کہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے, باہر نہیں آ رہے. اب سب لوگ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا, پہیے اندر تو ہیں نا, موجود اندر تو پہیے موجود ہیں, کیوں فکر کرتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ نہیں, پہیوں کا باہر آنا ضروری ہے, کیونکہ اگر پہیے باہر نہ آئیں جہاز کریش ہو جائے گا, سب مر جائیں گے. تو یہاں ظاہر کی قدر آ گئی. اور جب اللہ اور رسول کا حکم بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ اور رسول کا حکم ہے اور چاروں اماموں کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اپنی ایک مٹھی دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, اور تھوڑی کے نیچے سے, یہاں سے نہیں یہاں سے, یہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ لیں تو یہ واجب ہے. اگر اس سے ایک چاول بھی کم کترایا یا منڈایا داڑھی حرام ہے. اب حرام کام کرنے والا کیا اعلان ہے اس کے لیے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن پاک میں کہ جس نے ہماری نافرمانی کی, سرکشی کی, ہمارے حکموں کے خلاف چلا, کیا کریں گے؟ اس کی معیشت کو تلف کر دیا جائے, طرح طرح کی پریشانیاں, رزق میں تنگیاں اور مصیبتیں, بیماریاں, اور آئے دن کے حادثات, لڑائی جھگڑے, آپس میں نہ اتفاقی نہ چاہیے, خدا کی نافرمانی سے کیا عذاب نہ آ جائے, کم ہے کوئی بھی عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو داڑھی کا ایک مٹھی رکھنے کا اہتمام, اسی طرح ڈھکنا ڈھانک لیتے ہیں بازے لوگ. یہ مسائل چونکہ ممبروں پہ بیان نہیں ہوتے عموماً, کیونکہ اب بیچارہ امام جو ہے وہ کمیٹی کا ہوتا ہے, کمیٹی کے انڈر میں ہوتا ہے. اب بعض کمیٹی والوں کے نہیں ہوتی داڑھی, تو یہ مضمون برداشت نہیں کرتے, کہتے بھائی امام صاحب کو رخصت کرو, دوسرا امام لگاؤ جو ہمارا من پسند دین پیش کرے, جو ہمارے گناہوں پہ ٹوکے نہیں ہم کو, جو ہماری خطاؤں پر گڑبڑوں پہ جو ہے انگلی نہ اٹھائے. تو الحمد للہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر طاہر رحمۃ اللہ علیہ جن کے اشعار سنا رہے ہیں, تو وہ فرماتے تھے کہ امام بن کے کام کرو, غلام بن کے کام مت کرو, غلام مت بنو, امام بنو, اللہ کو راضی رکھو, اللہ سے وہ تعلق پیدا کرو کہ سارا جہاں خلاف ہو کروانا چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا رہنا چاہیے. ہاں تو اس لیے مجبوری ہے بیچاروں کی, تو ہم تو کسی کے غلام نہیں ہیں الحمدللہ, ہم آزاد آزاد امیدوار نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, اللہ کی اور رسول کی باتیں بتانے میں ہم آزاد ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں آزاد رکھا ہے. مسئلہ تو ہم بتا دیں نا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے, عمل کرانا نہیں. اب مسئلہ بتا دیا, اب ہر داڑھی موٹے کو گرے باندھ پکڑنا ہمارا کام تھوڑی, بھائی تم داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ ابھی محبت کم ہے, جس دن محبت آ جائے گی اللہ اور رسول کی اس دن دنکے کی چوٹ پہ داڑھی رکھے گا انشاءاللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیو, نئی نئی داڑھی رکھی, لوگ ہنس رہے ہیں صاحب ملا ہو گیا, ارے تو کہاں چلا گیا, کس زمانے میں چلا گیا, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. زبان کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے, ہاں, کیونکہ شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی تو آدمی کافر ہو جاتا ہے, شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بعض جملوں سے, اور تصدیق نکاح ضروری ہو جاتا ہے, اگر نہیں کیا تو سمجھ لو کہ کیا ہوگا, حرام کام ہوتا رہے گا عمر بھر, خدا نہ خدا. اس لیے اگر کمزوری ہے دل میں, داڑھی ابھی نہیں رکھ سکتے یا کوئی شریعت کا کام نہیں کر سکتے, تو مذاق بھی نہ اڑاؤ. تو لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے تھے, تو انہوں نے بزبان حال ایک شعر کہا جو ہمارے حضرت, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنانا. جس دن محبت سچی اللہ اور رسول کی آ گئی, اس دن تم سارے جہاں کی خلاف ورزی کی پرواہ نہیں کرو, سارا جہاں ہنستا رہے ہنسے, ہمیں تو اپنے محبوب پاک سے کہاں, ہماری نظر تو ان کی نظر پر ہے. ہاں تو ہم پھر جو ہے انشاءاللہ گاڑی رکھ لیں گے. طریقہ کیا ہے؟ کسی اہل محبت کی صحبت میں جایا کرایا, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. آم ملتا ہے آم والے سے, اور دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اور امرود ملتا ہے خاص امرود والے سے, ہے نا. تو اللہ کس سے ملے گا؟ اللہ والے. کسی اہل محبت کے پاس جایا کرو, انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. چاہے وہ تقریر نہ بھی کرے, بیان نہ بھی کرے, لیکن اس کے دل میں جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے, انشاءاللہ دل سے دل کو اثر ہوتا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے دوسرے دل میں بو دی جاتی ہے. ہاں, جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے, کہ اللہ کی محبت سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے کتابوں کے, جس طرح آج کل مدرسے ہیں. ہاں, ایک چبوترا ہوتا تھا, اس پر بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے, فقر و فارغ کی حالت میں رہا کرتے تھے, لیکن ان کو خدا اور اس کے رسول سے ایسی محبت تھی, دین سے ایسی محبت تھی, کہ اپنے سب کام کاج سے فارغ وہاں رہا کرتے تھے. ان کے ذمے حقوق واجبہ نہیں تھے, یہ بتا دوں میں, کیونکہ یہ جہالت ہے کہ جس کے ذمے حقوق واجبہ ہوں, بیوی بچے ہوں, والدین ہوں, رشتے دار ہوں, بھائی بہن ہوں, جو اس کی خدمت کے محتاج ہوں یا اس کے حقوق اس کے ذمے ہوں, ان کو چھوڑ کر نکلے لگانا یا خانقاہ میں پڑ جانا یہ جائز نہیں ہے. تو ان کے ذمے حقوق واجبہ نہیں بنے, تو لہٰذا وہ اس چبوترے پر کس حال میں رہا کرتے تھے کہ پیٹ میں فاقے, کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے, لیکن ان کو گوارا نہیں تھا کہ ہم اپنے محبوب کی صحبت کو چھوڑ کر کہیں جائیں. اس قدر شدت کی محبت تھی, اور ہر وقت وہ اس جستجو میں رہتے تھے کب محبوب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے برآمد ہوں, ہم ان کی زیارت کریں اور ان سے کچھ دین سیکھیں. ان کا مشغل ہے یہ صبح شام, اور حالت ان کی یہ تھی کہ ان میں کئی لوگوں کے پاس محض ایک چادر ہوتی تھی, وہ بھی ناکافی, اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ چادر چھپاتے اپنے جسم کو چھپاتے تھے, تو اتنا بھی نہ ہوتا تھا کہ سطر پوری چھپ جائے. کسی کے پیچھے سے سطر کھلی ہے, آگے سے چھپاتے ہیں تو پیچھے سے سطر کھلی ہے, اتنی کم چادر. تو انہوں نے کیا طریقہ نکالا کہ آپس میں پیٹ کر کے بیٹھ جایا کر جائے, تاکہ کسی کی سطر پہ نظر رکھ. اس طرح سے وہ اصحاب صفا کا چبوترے میں وہ اصحاب رہا کرتے تھے, کبھی 300 کبھی 400 کبھی زیادہ کبھی کم. اور کھانا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متمول صحابہ سے فرما رکھا تھا کہ بھائی ان کے کھانے پینے کا جس سے وہ سکے خیال رکھا, لہٰذا کبھی کوئی صحابی اپنے باغ میں سے درخت کا گوشہ لا کے وہاں چبوترے پہ لٹکا دیتا تھا, اس سے کھجور کھا کے پیٹ بھر لیا کرتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حدیہ آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اصحاب صفا کو بلاتے اور سب کی دعوت کرنے تھے. ایک مرتبہ ایک دودھ کا پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیہ پیش کیا گیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکثر بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے, صرف زمزم پہ ان کا گزارا ہوتا تھا, زمزم پیتے اور اس پہ گزارا کرتے, اور متعدد بار بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو جب یہ دودھ کا پیالہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو نعمت غیر مترقبہ ہے. جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سب اصحاب کو بلا. اب بتائیے کہ ان سے کیا گزری ہوگی, آج تو پیٹ بھرنے کا موقع ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک پیالہ ہے اس میں بھی جو ہے اصحاب کو دعوت دے دی, تو ہمارے ہاتھ کہاں لگے گا. بہرحال حضور کا حکم تھا, تعمیل ضروری تھی, سب اصحاب کو بلا لیا. اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سب کو, ابو ہریرہ سب کو پلا. اب انہوں نے پلانا شروع کیا, دیکھ رہے ہیں کہ جو پیتا ہے پیٹ بھر کے سیر ہو جاتا ہے, اور دودھ کا پیالہ وہیں کا وہیں, دودھ اتنا ہی اس میں, یہاں تک کہ تمام اصحاب صفا کا پیٹ بھر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو, اب یہ پی رہے ہیں, خوب جی بھر کے پی لیا دودھ ویسے کا ویسے ہی, فرمایا کہ اور پیو، حضور پیٹ بھر گیا اور بھی اور پی لیا، فرمایا اور بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جگہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا دودھ کا نوش فرمایا. تو یہ اصحاب صفا اس حال میں وہاں رہا کرتے تھے، تو وہاں کچھ کتابیں نہیں تھیں، مدرسہ نہیں تھا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دین ان کے منتقل ہوا. آپ کی صحبت بابرکت سے وہ نور ان کے دلوں میں سینوں میں منتقل ہوا، جس کی برکت سے صحابی آتے ہیں ایمان لانے کے لیے، ابھی ابھی ایمان لائے ہیں، بلکہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آؤں اور جہاد میں چلا جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھتے ہی اور تلوار اٹھائی اور گھس گئے دشمن کی صفوں میں اور جا کر شہید ہو گئے، سیدھے کام ہوتے. یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے پہنچا. اسی وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی یہ روایات میں ہے، کبھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس تو یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے دولت. تو اگر محبت میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، سمجھو محبت میں کمی ہے. محبت میں کمی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پہلے محبت کے پاس آ جاؤ، محبت مل جائے گی. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، محبت چاہیے محبت والے کے پاس آ جاؤ، محبت والے کے پاس آ جاؤ، محبت مل جائے گی، سب کام بن جائے گا. ہاں معمولی نعمت نہیں ہے کسی کو کسی اللہ کے ولی کی یا اس کے غلام کی صحبت میں سر آ جائے، جو کہ سنت اور شریعت کا متبع ہو، خود بھی سنت اور شریعت کا متبع ہو، لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، مال کا حریص نہ ہو، شہرت کا حریص نہ ہو، اچھل اچھل کے تو مداری بھی مجمع لگا لیتا ہے نا، تو مجمع لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو ہے کہ سنت اور شریعت کا تابع ہو، خدا کی رضا چاہتا ہو اور آپ سے اجر نہ چاہتا ہو، خدا سے اجر چاہتا ہو. ان اجری الا علی اللہ. تو ایسے صحبت میں بیٹھ جاؤ، انشاء اللہ تعالیٰ کام بچ جائے. ہاں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے یار. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا بنانے سے کیا مطلب؟ اپنا خاص تعلق دینا چاہتے ہیں، تو اس کو کسی اللہ کے ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا. دل میں آتا ہے کہ بھائی اس کے پاس بیٹھا کرو، یہاں ہمیں فائدہ ہوا، یہاں ہمیں نفع ہوا، دل میں نور معلوم ہو رہا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، اللہ سے محبت معلوم ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معلوم ہو رہی ہے، یہاں بیٹھنا چاہیے بھائی، سکون ملتا ہے یہاں. ایک نو مسلم کہتا ہے کہ اسلام کی برکت سے میرے دل کو وہ سکون ملا ہے کہ تمام بادشاہتیں میری نگاہوں سے گر گئی، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اب میں کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، حقوق واجبہ ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں ہوں میرا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے، اپنے خاص تعلق. ایک تعلق تو عام ہم کو اللہ نے دے دیا ہے، اللہ پکارتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان والو تم ہمارے ہو، اے وہ لوگوں جو ہمارے ہو، ہمارے کا یہ ترجمہ، تم تو ہمارے ہو. اتقوا اللہ، ایمان تو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب بس ایک کام اور کر لو کہ تقوی اختیار کر. تقوی کے معنی گناہ سے بچو، ہماری نافرمانی سے بچو، ہماری نافرمانی سے بچو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے. آج تم در در ٹھوکریں کھا رہے ہو, دعائیں کراتے پھر رہے ہو, اگر تم ہمارے خاص تعلق والے ہو گئے اب تم اب خود دعا بن جاؤ گے, اب لوگ تم سے دعائیں کرائیں گے. بھائی ہمارے لیے دعا کروا. محکمہ موسمیات میں ایک صاحب کی ڈیوٹی تھی, اور انہوں نے جب داڑھی رکھی تو ان کے افسر نے ان کو بہت تنگ کیا اور کہا کہ داڑھی مٹانی, کیونکہ اس کے داڑھی نہیں تھی نا, جس کے داڑھی نہیں ہوتی وہ چاہتا یہ بھی ہم جیسے ہو جائے, ہمارے بھائی بن جائے, شیطان کے بھائی بن جائے, اور جس کے داڑھی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی داڑھی رکھ لے, رحمان کے ہو جائے, رحمان کے بندے بن جائے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ چاہیں گے کہ یہ بھی ہماری طرح ڈبو کھیلے, یہ کیوں الگ بیٹھا ہے, تو بھی آ جا بھائی. سگریٹ نوش میں بیٹھو گے وہ چاہے گا تو بھی کٹ لگا لے بھائی, تو اکیلا کیوں بیٹھا ہے, اچھا نہیں لگ رہا. پینے والے بیٹھے ہوں گے کہیں گے بھائی تو خوش کیوں بیٹھا ہے, تو بھی پی ہمارے ساتھ, ورنہ جا یہاں سے. اور تو کہاں رہتا ہے, وہ شرمندہ ہوتا ہے, ارے یار سب چیزیں میں نہیں پینا. جیسے ایک جم اچھا بھلا بھائی سلامت سلامت, سارے اعضا اس کے سلامت سلامت. بےچارا شاور کی مار مار وہ ایک نکٹوں کی بستی میں چلا گیا, نکٹوں کی بستی, ناک کٹی جن کے ناک تھی نہیں, ایڈ تھا نا. اب بستی میں داخل ہو گیا, داخل ہوتے ہی ایک نکٹے نے کہا ارے اس کے تو ناک ہے, اس نے کہا یہ کیا, اس نے کہا تھوڑا آگے بڑھا اور آدمی نے کہا ارے اس کے تو ناک لگی ہے, اور آگے بڑھا سبھی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے تو ناک ہے. اب جب کئی لوگوں نے کہا کہ اس کے تو ناک لگی ہوئی ہے تو اس کو اپنے ناک اپنا عیب معلوم ہونے لگا, ارے یہ کیا, اب وہ چھپائے چھپائے ارے میرے تو ناک لگنا, یہ ہوتا ہے صحبت کا سکتا سکتا. اور یہی لوگ زمانے سے متاثر ہو جاتے ہیں. زمانہ کہاں جا رہا ہے میاں, آپ داڑھی رکھ رہے ہیں. زمانہ کہاں جا رہا ہے, آپ دیانتداری کی بات کر رہے ہیں. زمانہ کہاں جا رہا ہے, آپ سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں. ایک بزرگ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کر یہ تھانے, رقیبوں نے دشمنوں نے رقیبوں نے رپٹ لکھائی رپورٹ رپورٹ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے, کیا بات کرتے ہو بھائی, یہ زمانہ تو یہ آلو چھیلنے کا بہانہ زمانہ ہے, یہ تم کس کی نقل نقل میں کہاں جا رہے ہو, اس کو کہہ دو کہ ہم اللہ اور رسول کی نقل میں جنت کی طرف جا رہے ہیں, ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں, کل ہم بھٹکے ہوئے تھے الحمدللہ اب ہم صحیح راستے پر آ گئے, ہے نا. تو میرے دوستو عزیزو, زمانے سے صحبت سے بڑا فرق پڑتا ہے, زمانے سے نہیں کرنا چاہتا. نیک صحبتوں میں رہو, صحبتِ صالح ترا صالح کنت, صحبتِ صالح ترا صالح کنت. نیک صحبت میں رہو گے نیک ہو جاؤ گے, بری صحبت میں رہو گے برے ہو جاؤ گے. اچھے بھلے داڑھی نمن رکھنے والے نمازی پرہیزگار لوگ بری صحبت سے نہ بچنے لگے, کیونکہ پرانے دوست ہیں بھائی, یاری کیسے ختم کریں, پرانی یاری ہے. کہتے ہیں ہمارے لنگوٹیا یار ہیں, لنگوٹیا یار کے ذرا معنی خطرناک ہوتے ہیں, اگر گہرائی میں جاؤ بڑے خطرناک معنی ہے لنگوٹیا یار کے, بولا نا لنگوٹیا یار کے معنی بہت خطرناک ہے, اگر ذرا بھی گہرائی میں گئے تو بڑی خطرناک معنی. وہ کہتے ہیں کہ لنگوٹیا یار ہیں ہمارے بھائی, کیا کریں بچپن سے دوستی ہے, ایسی دوستی کو لات مارو. ہاں اس کو دعوت دو کہ بھائی دیکھو ہم نے غلط کام بہت کر لیے ہیں, بہت گناہ کر لیے ہیں, ہم نے توبہ کر لی ہے, تم بھی آ جاؤ, تم بھی نیک راستے پر آ جاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گپ شپ لگانا ختم کر دو, ورنہ واپس آپ اپنی اسی پٹری پہ آ جاؤ. ہاں تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو, محبت والوں کے پاس بیٹھو انشاءاللہ محبت آ جائے گی. دیکھو ایک کافر بھی زندگی گزارتا ہے, ایک فاسق و فاجر بھی زندگی گزارتا ہے, ایک مومن صالح بھی زندگی گزارتا ہے, لیکن کتنا فرق ہے. فرمایا دیکھو کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک مجرم بھی لایا جاتا ہے, عدالت لگی ہوئی ہے, عدالت میں ایکو ختم نہیں ہو سکتا, کیا اس کو ختم کر دیا جائے, آپ رکھ دیجیے. اچھا تو ایکو بند کر بات سننے والوں کو, ٹیلی فون سے سننے والوں کو سمجھ نہیں آتی. تو عدالت لگی ہوئی ہے کہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مجرم بھی لایا گیا اس کے سامنے اور ایک بے گناہ شخص بھی لایا گیا،
پتہ آیا نا؟ ارے تو آواز بند ہو گئی،
تو
اب دیکھو مجرم بھی بادشاہ کے قریب ہے، یہ تو آواز کم ہو گئی بہت، اس وقت کو آواز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا راستہ مانگنا چاہیے، سیدھا راستہ مانگنا چاہیے نا، ہر آدمی اپنے کو اس کا پابند کر لے کہ یا اللہ ہم کو صحیح راستہ دکھلا دیجیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں عاشق کے شک کے یار بحالت نظر نہ کر، اے افواج درد نیت وگرنا طبیب کر، فرمایا کہ دنیا میں اللہ کا کوئی چاہنے والا، کوئی چاہنے والا کیسا گرا پڑا ہو، کیسا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، زناکار ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن اگر دل سے وہ اللہ کو چاہے کہ اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، تو دل سے کوئی چاہنے والا آج تک ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے اپنا نہ بنایا، احراج درد نے اس وقت نہ طبیب، ہمارے دل میں درد نہیں ہے، خدا کو پانے کی طلب نہیں ہے، فکر نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جبکہ کام محبت سے بنے گا تو محبت کو مانگو، محبت کو مانگنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے محبت پیدا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مجرم بھی بادشاہ کے حضور حاضر ہے اور ایک بے گناہ شخص بھی حاضر ہے، مقدمہ چل رہا ہے، تو مجرم بھی بادشاہ کے قریب ہے، ایک قرب اس کو بھی نصیب ہے اور ایک قرب اس بے گناہ شخص کو بھی نصیب ہے، مظلوم آدمی کو، تو کس کا خود فائدہ مند ہے؟ مظلوم کا خود فائدہ مند ہے، بادشاہ کی نظر عنایت اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نافرمانی کی زندگی بہت بری زندگی ہے، آخر مرنا ہے، زندگی کافر کی بھی گزر گئی، مسلمان کی بھی گزر گئی، لیکن وہ آدمی جس کا ہر لمحہ اللہ پر فدا ہوتا ہو، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت اللہ پر فدا ہے، ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول ہے، وہ آدمی کیسا ہے اس کے مقابلے میں جو ہر وقت نافرمانی میں ملوث ہے، خدا تعالیٰ سے غافل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں، اللہ سے غفلت نہیں ہے، کاروبار بھی کرو، بیوی بچوں سے محبت بھی کرو، والدین کی خدمت بھی کرو، نوکری بھی کرو، لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے؟ دل میں اللہ کی محبت ہوئی، دل میں اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، دل اللہ نے جو بنایا ہے، ایک تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنایا، اور یہ دل کس لیے بنایا ہے اللہ نے؟ اللہ نے دل بنایا ہے اپنے مسکن، اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بزرگ مولانا تقی صاحب کو یہ شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا، ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑا، اللہ کے لیے برباد کیا، تو اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے مجھے روتا پٹتا ذلیل؟ خدا تعالیٰ میرے دل کو اپنی ذات پاک سے آباد کریں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور اپنے دل کو توڑتا ہے، کیونکہ شریعت پر چلنے میں دل توڑنا پڑتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، نفس و شیطان بھی دل میں تقاضے لاتے ہیں گناہ کر لے، لیکن یہ اللہ کے لیے اپنا دل توڑ لیتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک، اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتا، تو یہ شخص اپنا دل توڑتا ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا دل ان کو پسند ہے، ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، احکم الحاکمین کی، اللہ کے اللہ ہونے کی پہچان یہ ہے، اللہ کی عظمت کی پہچان ہے، کیونکہ بڑا آدمی چاہتا ہے ہمارا بڑا محل ہو، بڑی جائیداد ہو، بڑا عالیشان محل ہو، لیکن اللہ کیا پسند کرتے ہیں اپنے رہنے کے لیے؟ اپنے بندے کا ٹوٹا ہوا دل. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہنا پسند، میرا محل تو مومن کا ٹوٹا ہوا دل ہے. آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، میرے حضرت کا شعر ہے، آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، مل پئے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل. مل پئے دل میں، دل کا پلوا ہو گیا، دل کا چکنا چور ہو گیا، کوئی ہنسیا میاں ملا ہو گئے، میاں ہو کسی عورت کو کہہ دیا ارے تو تو ملانی ہو گئی، کیا یہ پردہ کر لیا، تیرا سانس نہیں گھٹ رہا، تجھے گرمی نہیں لگ رہی، کہہ دو کہ اشد نار حرا، کیا جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے؟ جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے؟ کیا ہے آیت؟ قل اشد، مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے. جب کافروں نے، منافقوں نے جہاد میں جانے سے انکار کیا، کہا کہ گرمی بہت ہے، ابھی ہم نہیں نکل سکتے، کیا جواب دیا گیا؟ کیا جواب دیا؟ ارے کچھ بتاؤ نا، وہ آیت نہیں ہے. ارے مانی تو آپ جانتے ہیں، ابھی تو پڑھا ہے. منافقوں نے کہا، یہ ترجمے سے آیت آئے گی، ترجمہ اسے نہیں معلوم ابھی جو پڑھ رہا ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں. خیر مفہوم آیت کا یہ ہے کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہوگی. اب تو بھائی اس وقت تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اب تو کمزوری کا زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوری کو جو کہ وہ خوب جانتے ہیں تو ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا. کیا؟ کہ میں تیرا دل، میں تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. تم صرف اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کر لو، یہ آنکھ چاہتی ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھ لے، نظر بچا لو. دل کا خون کر لو، مالک کا قانون نہ تو. یہ دل تقاضا کرتا ہے اسمارٹ فون ہے، چپکے سے دیکھ لے، کوئی نہیں دیکھتا. فوراً مرافعہ کر لو کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کل میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے مالک نے اپنے کلام میں فرما دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن، یہ بھی فرما دیا. نگاہوں کی حفاظت کا حکم مالک نے نازل فرما دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک وہ چیز جو دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے جو نگاہ کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے فوراً بعد وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بتاتی ہے کہ جس کی نگاہ خراب ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ بیچارے ہمارے نوجوان لڑکے کیا، ادھیڑ عمر کیا، بڑے میاں کیا، ایک ہاتھ میں موبائل ہے آج کل، اللہ ماشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو، ورنہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے دوسرے ہاتھ میں کچھ اور چیز، اور اپنی جوانی کو ضائع کرنا، یہ حال عام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. کہتے بھی شرماتی ہے لیکن مجبوری ہے، یہ کہیں گے کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی، ہم نے پھر حکیموں کے چکر لگائے، پانچ پانچ ہزار کے خمیرے، دس ہزار کے خمیرے کھائے، کام پھر بھی نہیں بن رہا، کام پھر بھی نہیں بن رہا. میرے دوستو ہوشیار ہو جاؤ، خود بھی بچو اس چیز سے، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. آج بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ خارش کا مریض ہوتا ہے نا، خارش کا، اب اتنے رات سے مجھے اس کا تجربہ بھی ہو گیا، میرے پیروں میں خارش رہنے لگی، جہاں کوئی گرم چیز کھاتا ہوں، شہد کھا لیا مجھ کو تحمل نہیں ہوتا، یا کوئی ڈرائی فروٹ کھا لیا تحمل نہیں ہوتا، بڑا گوشت کھا لیا تحمل نہیں ہوتا، پیروں میں خارش ہونے لگتی ہے. تو جب خارش ہوتی ہے تو آدمی کھجاتا ہے، کو جلانے میں بہت مزہ آتا ہے، یقین جانے بہت مزہ آتا ہے، میں بھی جب کھجاتا ہوں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جس دن خارش بڑی بھی ہوتی ہے تو پھٹنے لگتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ولیمہ تھی، اب سارے ٹینٹ اجڑ گئے، سارے ٹینٹ اجڑ گئے، شامیانے اجڑ گئے دل کے، معلوم ہوتا ہے سارا ٹینٹ اکھڑ گیا، ولیمے کا سارا مزہ جاتا رہا، جب کھال پھٹتی ہے خون رکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو میرے دوستوں اس وقت سے پہلے کہ کھال پھٹے اور خون رکھنا شروع کرے اور دسترخوان پہ جو ہے وہ دست آ جائے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ والوں کی بات نہیں مانتا، بازے لوگ ہیں جو محبت کے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن چھپ چھپ کے گناہ بھی کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ بھی کرتے ہیں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ڈاکٹر کا بہترین گہرا دوست ہے، روزانہ اس سے ملنا جلنا ہے، اس کا ڈاکٹر کے ساتھ ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن یہ ظالم اپنا مرض نہیں بتاتا ڈاکٹر کو، اس کو پیچش کا مرض ہے، گناہوں کی پیچش ہے، اس کو ڈاکٹر کو نہیں بتاتا، اور ڈاکٹر کے ساتھ کباب بھی کھا رہا ہے، قورمہ بریانی بھی کھا رہا ہے، دعوت کرتا ہے ڈاکٹر، کھاتا ہے، کیوں کہ اگر میں نے ڈاکٹر کو پیچش کا مرض بتا دیا فوراً پابندی لگا دے گا، بھائی یہ چیز بڑا گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اگر میں نے بتا دیا کہ میرے پیر میں یہ گناہ میں مبتلا ہوں تو میرا پیر کہے گا بھائی اس موبائل کو خیر بات کرو، خدا کے لیے یہ جہنم کی آگ ہے، اس کو بھائی بند کرو، یا میں نے بتا دیا میرے پیر میں گندے ڈائجسٹ پڑھتا ہوں، ناولیں پڑھتا ہوں، کہانیاں گندی پڑھتا ہوں، یا میرے پیر میں جو ہے بدنگاہی کرتا ہوں تو میرے اوپر پابندی لگ جائے گی، ایک بدنگاہی پر کم سے کم چار رکعت توبہ کی پڑھنی چاہیے، میں قاضی پڑھوں گا، خاموش رہو، چپ چاپ گناہ کرتے رہو، فائدہ ہوگا اس کو، میرے شیخ فرماتے تھے جو یہ ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے اس کا گہرا دوست، ایک دن دسترخوان سے یہ ہگنے لگے گا، اس کا دست نکل جائے گا، خدا تعالیٰ کسی کو ایسے ہی رسوا نہیں کرتے جب تک کہ وہ ڈٹائی پر نہ آ جائے، گناہ ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرنے لگے، پھر خدا تعالیٰ اس کو ایک دن رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سولی پہ چڑھا ہوا تھا، سولی، اور مولانا رومی، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے اپنے احباب کے ساتھ، تو پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو سولی پہ چڑھایا ہے، کیوں پھانسی دی جا رہی ہے، کہا کہ یہ شخص چور ہے، چور، انہوں نے کہا بھائی چور کو پھانسی تو نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کئی مرتبہ چوری کی، ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹا، پہلے اس کو تنبیہ کی گئی، پھر اس کا ہاتھ کٹا، پھر اس کا پیر کٹا، پھر بھی یہ باز نہیں آیا، ظالم چوری کرتا ہی کرتا ہے، اب اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہوا ہے، تو مولانا رومی نے جا کر اس کا پیر چوم لیا، اس چور کا پیر چوم لیا، اور سارے خادمین حیران رہ گئے، مریدین کی حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا، چور کا پیر چوم، آپ اس سے بڑے بزرگ اللہ والے، کچھ اپنی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوگا، ہم تو ہمارے یہاں تو پیر جو ہے وہ اپنے بہت سی شرعی باتوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ہماری عزت خراب نہ ہو جائے، ہمارے مرید کیا کہیں گے، لیکن اللہ والا ایسا نہیں ہوتا، ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھیر نوش فرما رہے تھے، جو مٹی کے پہنچے نہ ہوتی، آپ نے نوش فرما کے اتفاق ہے صاحب ہو گیا کہ وہ رہ گیا صفائی، اکثر ایسا ہوتا ہے جو بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً وہ ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جو مریدین احباب ہوتے ہیں محبت کرنے والے، وہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی کوئی برکت کوئی بورا ہم کھا لیں، تو اولیاء اللہ بعض اوقات پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے محبین اس کو فوراً چاٹ لیتے ہیں، محبت کی بات ہوتی تو شاید اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے حضرت نیسا رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت کے خادم خاص تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مولانا نے جو ہے یہ اس کو انگلی سے کاٹا نہیں، اب دیکھیں آپ کیسی ہمت کی بات ہے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا روگ ہوتا تھا، بڑا روگ ہوتا تھا، ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ہمارے سامنے گلشن اقبال میں مسجد اشرف میں حضرت نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا یا اس میں عشاء کی نماز کا وقت تھا، مغرب سے عشاء کے درمیان بیان تھا حضرت کا، اور عشاء کی نماز حضرت پڑھانے والے تھے، تکبیر کہنے کے بعد حضرت نے جو کلاس لی ہے، کھچائی کی ہے مؤذن کی، اس کی اس کی صفوں کو برابر نہ کرنے کی ایک ایک چیز پر جو ہے ابھی تکبیر ہو چکی نماز میں, اس کے بعد حضرت نے اصلاح کی سب. کتنی باتوں کی اصلاح کی. میرا بچہ حافظ محمد آسن میرے ساتھ تھا, چھوٹا سا تھا اس زمانے میں, شاید 8-9 برس ہوں, مجھ سے کہنے لگا ابو نماز کب شروع ہوگی, تھکے رہو کھڑے کھڑے. ایسا روب دبدبہ تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. بڑے بڑے علماء کو ایک مرتبہ حضرت نے حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت شیخ, حضرت یہ جو داڑھی بچہ ہے آپ اس کو صاف کرتے ہیں کیا؟ وہ بھی شیخ العزیز سے اللہ والے تھے, انہوں نے بالکل برا نہیں مانا, نہ انہوں نے کم ہمتی کی کہنے میں, کیونکہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب, اس کا کاٹنا منڈانا حرام ہے. انہوں نے سوچا شاید حجام نے جو ہے صاف کر دیا اور حضرت کو نہیں پتا چلو, کوئی غصہ ہو وہ انسان ہے نا, انسان سے تو پتا ہو سکتا. تو عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہ داڑھی بچہ نہیں, تو وہ بھی بڑے اللہ والے تھے, انہوں نے برا نہیں مانا کیونکہ شریعت کی بات تھا. آج اگر ہم ٹوک دیں کسی بڑے کو تو کتنا غصہ ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل برا نہیں مانا. فرمایا پیارے میرے تو نکلی ہی نہیں. ان کا یہ تکیہ کلام تھا, جب بھی کسی سے بات کرتے تو فرماتے پیارے, تو فرمایا کہ پیارے میرے نکلی ہی نہیں ہے, بات صاف ہو گئی. تو ہمارے میزا رحم اللہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مولانا نے پیالہ نہیں کھانا, سنت ادا نہیں. تو ہمارے حضرت والا بھی حضرت والا تھے, ہمارے حضرت والا نے حضرت شاہ رولو صاحب سے عرض کر دیا کہ حضرت یہ ایسے کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا برا نہیں مانا, انہوں نے فرمایا کہ وہ اس سے کہہ دو, یعنی ہمارے میرسا رحم اللہ کہ اس نے رجوع کر لیا, اپنی غلطی کو تسلیم کیا. بڑے مجمع یہ ہوتے ہیں اللہ والے, کیونکہ دل میں خدا کا خوف ہے کہ کل خدا کو کیا جواب دینا ہے, وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے. میرے دوست کو اللہ والوں سے یہ خاص ہمت ملتی ہے کہ وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے. یہی ہے سارا, جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. ہاں حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے رجوع کر لیا, یعنی میری یہ غلطی تھی, مجھے چاٹنا چاہیے تھا, برتن کو صاف کرنا سنت ہے. یہ ہے ہمارے بزرگ الحمدللہ, اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں, حالانکہ وہ غلطی ایسی تھی نہیں, وہ یہی تھا کہ مریدین اکثر اپنے بزرگ بڑوں کا برتن چاٹ لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں, اور وہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے. انہیں معلوم ہے کہ ان کی محبت بڑھے گی, اس سے محبت بڑھانے کے لیے بعض اوقات ایسے افعال کرتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت شیخ العزیز شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم ہمارے گھر تشریف لائے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ حضرت نے ہم پہ عنایت فرمائی. جب گھر تشریف لائے تو ہم نے حضب استطاعت اپنی بھی چھوٹے موٹا کھانے کے لیے پیش کیا, حضرت نے نوش فرمایا, اور پھر ہمارے گھر کے دسترخوان سے جس دسترخوان بچھا ہوا تھا صاف ستھرا, اس سے اپنے ہاتھ پوچھے, اس سے اپنے ہاتھ پوچھے. تو مجھے اس وقت نہیں کچھ اس کا خیال تھا. جب حضرت تشریف لے گئے بعد میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت نے آپ کے اس دسترخوان سے ہاتھ پوچھے ہیں. ان کے کہتے ہی مجھے دل میں خوشی ہوئی, اور پھر انہوں نے بتایا بھی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس طرح میزبان کو خوشی ہوتی ہے, حضرت نے فرمایا کہ اس طرح میزبان کو خوشی ہوتی ہے, مگر وہ شخص جس کے بارے میں اعتماد ہو کہ ہمارے اس کام سے خوش ہوگا. اب اگر آپ کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ نے خوب کھانا کھایا, اس کے بعد تنے ہوئے ہاتھ ہوں گے, اور ایک اس جاہل کو بلا دیا ہم نے, نکالو اس کو یہاں سے, آئندہ مت بلانا, سوچ سمجھ کے کام. وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ الحمدللہ اپنے منہ سے کیا کہوں, لیکن حضرت کی نیک گمانی ہوگی کہ بھائی اس کو خوشی ہوگی, یہ محبت والا ہے اس کو خوشی ہوگی. تو حضرت نے ہمارے دسترخوان سے ہاتھ پوچھا. تو ہمارے بزرگان دین الحمدللہ ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کی خوشی کے لیے بہت اہتمام کیا کرتے ہیں. دل رکھنا, مومن کا دل رکھنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین. ذرا الفاظ سے غور کیجئے, افضل من عبادت الثقلین, بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے مومن کا دل خوش کر دینا, مومن کا دل خوش کر دینا. اب آپ بتائیے کہ ہم تو دل توڑنے والے ہیں, ہم تو ناراض کر دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو نے ایک گالی دی ہم دو گالی دیتے ہیں، تو نے چھوٹی گالی دی ہم موٹی گالی دیتے ہیں، تو نے ہمیں ایک مرتبہ تکلیف پہنچائی ہم تیرے در پہ ہو جاتے ہیں، تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں، ہے نا، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں۔ ایک بہت ہی اکڑکوں والا، بہت ہی مالدار سیٹھ ایک بزرگ کے پاس آیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ہماری پذیرائی ہو، آئیے صاحب بیٹھیے۔ بزرگ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اکڑکوں ہیں، بالکل استثنا پر توجہ ہی نہیں دی۔ آخر کار اس نے بولا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا ہاں تجھے تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا کہا کون ہوں میں؟ اب اس نے سمجھا کہ وہ کہے گا غلام مالدار سیٹھ صاحب ہیں آپ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا اول نطفہ ناپاک، اول نطفہ ناپاک ہے، تو ماں کی ناپاک حیض اور باپ کی ناپاک منی سے پیدا ہوا، تیری بنیاد یہ ہے، تیرا اول یہ ہے، اور تیرا آخر بدبودار لاش ہے۔ کوئی ہے کاری میں کیا ہوں، میرا اول کیا ہے، میرا آخر کیا ہے؟ فرمایا تیرا آخر بدبودار لاش اور تیرا درمیان پیخانہ ڈھونا تیرا کام ہے، پیخانہ لیے پھر رہا ہے، تجھے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے دوستو اکڑ کس بات کی، ناز کس بات کا، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ بہرحال یہ ہے ہمارے بزرگوں کے احوال، کہ وہ کسی معاشرے سے کسی آدمی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں بالکل ہچکچاتے نہیں، شرماتے نہیں، اس لیے کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی تنگی اور فراخی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں ڈرے پھر کسی سے؟ یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، ہاں یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، کیا ہے آگے؟ اسی جوش سے کہا نہیں معلوم، جس جوش سے یہ شیر پڑھ رہے تھے اسی جوش سے کہہ رہے نہیں معلوم ہے نا یار، ہاں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، میں بے قیمت کیوں کروں، جب یہ بھی محتاج ہیں میں بھی محتاج ہوں، اور محتاج کس کے ہیں، اللہ کا مالک کون ہے، تو میں ان کی غلامی کروں یا اپنے مالک کی غلامی کروں؟ ہاں یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ میرے دوست یہ دولت حاصل کرنے کی ہے، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت تک سجدے ہی میں پڑا رہے، سجدے سر اٹھایا ہی نہیں اس شخص نے سجدے سے، تب پھر قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں کچھ اور عبادت کر لیتا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ مسجد میں ہی پڑے رہے ہیں، بیوی بچوں کو لات مارے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا کو دو لات مارو یہ جاہل ہے، کیونکہ دو وقت کی روٹی نہیں ملی تو ظالم کی لات بھی نہیں اٹھے گی دنیا کو مارنے کے لیے، پھر کہے گا لاؤ لاؤ روٹی۔ حضرت فرماتے تھے کہ دمشق میں ایک مرتبہ تحت پڑ گیا، تحت، اور ان کو بدفیلیوں کی عادت تھی، رشتے مجازی کے مریض تھے، وہ گناہوں میں لطپت تھے، معشوقوں کے چکر میں رہتے تھے ہر وقت۔ تو جب تحت پڑا تو کسی نے پوچھا کہ معشوق لاؤں یا روٹی، کہا معشوق میں جھاڑو پھیرو روٹی لاؤ روٹی۔ فرماتے ہیں مولانا رومی کہ یہ گندم کا فساد ہے، جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ، پیٹ میں جب روٹی زیادہ پہنچ جاتی ہے نا تو پھر مستیاں سوچتی ہیں، سرکشی سوچتی ہے، اسی لیے غذا کو کنٹرول میں کھانا چاہیے۔ بہرحال تو میرے دوستو عزیزوں، اب رمضان شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے یہی سیکھا کہ سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے۔ تو مختصرا نظر یہ ہے کہ ہم پکا ارادہ کر لیں، کیونکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مشق کے لیے دیا ہے. اس چیز کی مشق کے لیے, تقویٰ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کس لیے دیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے شیخ فرماتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حلال پہ بھی پابندی لگا دی, کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتیں بھی بنائیں, بیوی کے پاس بھی نہیں جانا ہے اور کھانا بھی نہیں کھانا ہے, پینا بھی نہیں ہے. جب حلال نعمتوں سے پابندی کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے کتنا بچے گا. تو یہ مہینہ سراسر خدا تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے, اور گناہ سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے. تو گناہ کے تقاضے تو رہیں گے, کیونکہ سرکش شیاطین تو قید ہیں لیکن نفس تو قید نہیں, نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے گناہ کے تقاضے آتے ہیں تو وہ نفس کی طرف سے آتے ہیں. فرمایا کہ شیطان کو کس نے بہکایا ہے؟ شیطان, اب کہتے ہیں نا بھائی یہ بس یار غلطی ہو گئی, شیطان نے بہکا دیا. تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ جو سرکشی پہ آیا تھا اس کے نفس. تو نفس کا علاج کرنا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا کہ شیطان کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی, وہ ازلی ابدی مردود ہے, ابدی مردود ہے. لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے, نفس اللہ والا بن سکتا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہاں بڑا مزیدار مضمون ہے, لیکن کیا کروں, میں وقت سے ہار جاتا ہوں, میں وقت سے ہار جاتا ہوں, نیند والی آنکھوں سے ہار جاتا ہوں, بچوں سے ہار جاتا ہوں, کام والے لوگوں سے ہار جاتا ہوں, ان کو ڈیوٹیوں پہ جانا ہوتا ہے, کیا کروں میں. مجھ کو خدا تعالیٰ دعا کرو کہ ایسی صلاحیت دے دے کہ میں مختصر وقت میں زیادہ پر معنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, جو میرے لیے بھی نافع ہو, آپ کے لیے بھی نافع ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نفس مطمئن, جو میری شریعت پہ راضی ہو گئے, مفہوم مرض کر رہا ہوں, ترجمانی بتا رہا ہوں, میرے حکموں پہ راضی ہو گئے, اے وہ مطمئن نفس, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ. فرمایا کہ اگر کوئی اجنبی کی طرف بلایا جاتا تو آدمی کو وحشت ہوتی ہے, معلوم نہیں کہاں جانا. یہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ نازل فرمایا کہ تو کسی غیر کے پاس نہیں جا رہا, اپنے پالنے کے باپ آ رہا. اسی لیے میت ہو جائے, جنازہ ہو جائے, کوئی کسی کی موت واقع ہو جائے, اس کو جلد از جلد تکفین تجہیز تکفین کر کے نہلا دھلا کے جلدی قبر تک پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے. اور مجمع کا انتظار, جماعت کی نماز کا انتظار, جمعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کوئی امریکہ میں بیٹا ہے, اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میت کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ آواز دیتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف, اپنے پالنے والے کی طرف لوٹا. اب وہ بیچارہ تو اپنے پالنے والے کی طرف جانا چاہ رہا ہے, تم اس کو سب کھانے میں رکھوا رہے, نہیں ابھی نہیں جانے دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا بہت صدمہ تھا. بہت لوگوں نے آ کر تعزیت کی لیکن ان کا دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا. ایک بدو آ گیا, بدو سمجھتے ہو نا, گاؤں کا آدمی. وہ آیا اور کہا کہ اے ابن عباس, یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے لیے زیادہ باعث رحمت تھے, راحت کا باعث تھے, یا جس کے پاس وہ چلے گئے وہ زیادہ رحم الراحمین؟ کہا کہ وہ زیادہ رحم الراحمین ہے, وہ یہاں سے اچھی جگہ سے چلے گئے, میرا دل بالکل ہلکا ہو گیا. اب آپ میت کو روک کے سرخانے میں, صاحب بیٹا آ جائے امریکہ سے, آسٹریلیا سے, دبئی سے فلائٹ نہیں مل رہی, تین دن سرخانے میں لاش پڑی ہے, یہ بہت بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, راضی اور خوش آ جا, راضی, تو مجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اب سنو مزے کی بات, آج مولویوں سے بھاگتے ہو, پیروں مشائخ سے بھاگتے ہو نا, کہ بھائی بس ہم دور دور ہی رہی ہیں, پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ پابندیاں لگ جائیں، کام سے چلے جائیں۔ ہم بھی جب اپنے حضرت سے بیعت ہوئے تھے شروع شروع میں، تو ہماری گھر والی پریشان ہو گئی کہ صبح تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، شام تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، غیر ملک کا یہ تو بڑا کام تھا۔ ان بیچاروں کو اس وقت اس سلسلے کی خبر نہیں تھی، لیکن ہمارے والد صاحب دیکھو بچپن میں بچوں کو چھوٹا مت سمجھو، بچہ تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، یہاں چھوٹے بچے ان کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت زبردست غلطی میں مبتلا ہیں۔ دیکھو اب اس آج کی مجلس کے بعد ہم انشاءاللہ سے رمضان کے بعد حاضر ہوں گے، یہ اور بات ہے کہ کوئی ہمیں ختم قرآن سے کبھی کوئی بلا لیتا ہے تو ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن عام جو یہ مہینے وار ہمارا پروگرام ہے، یہ رمضان شریف میں ہمارا یہاں آنا نہیں ہوگا، رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو اس لیے آج تھوڑا وقت ہم ایکسٹرا لے سکتے ہیں نا، آتا ہے تھوڑا ہمارا، کیوں مولوی صاحب لے لیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اب یہ بھی بتاؤ، چھوٹے بچوں کو بچہ نہیں سمجھنا۔ دیکھو بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بیج کوئی بہت بڑا ہوتا ہے 10 کلو کا، اتنا سا بیج، تربوز بھی 10 کلو کا ہے تو اس کا بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں تو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا سا بیج ہے، اس کو کیا بوئیں، کہیں گے درخت لاؤ ہم تو وہ بوئیں گے، وہ کام بنے گا؟ بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی کو ہم بوتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ننے سے ایک پودا نکلتا ہے نازک سا، پھر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ممکن ہو تو اس کے گرد باڑ بھی لگا دیتے ہیں کہ کوئی جانور اس کو چک نہ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مویشی نہ، کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ تگڑا ہوتا جاتا ہے، چوڑا ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، قداور گرم بن جاتا ہے۔ تو اسی بیج سے اگر نیم کا بیج بو گئے تو کیا نکلے گا بھائی، آم نکلے گا میٹھا، ہے نا، میٹھا آم نکلے گا نا؟ نہیں، نیم کا بیج بو گے تو نیم ہی نکلے گا، کڑوا ہی ہوگا، خود بھی کڑوا ہوگا، دوسروں کا منہ بھی کڑوا کرے گا۔ اور اگر آم کا بیج بو دیا تو کیا نکلے گا، میٹھا آم نکلے گا۔ تو آج آپ بچے کی گھٹی میں نیک صحبت ڈالیں۔ میں بات ہی یہاں اس لیے شروع کر دی کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے، بے حساب مغفرت فرما کر درجات قرب سے انتہا عطا فرمایا، حافظ بھی تھے اور بہت ہی تہجد گزار بڑے اللہ والے تھے، تو وہ ہمیں متعدد بار اللہ والوں کی صحبت میں لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں اس وقت احساس نہیں تھا، آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ انہی کی برکت ہے جو ہمیں ہمارے حضرت سے تعلق نصیب ہوا، کہ بزرگوں کی نظر رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسی لیے ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارے پاس لایا جائے تاکہ ان کو داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، دین والوں سے انسیت معلوم ہو، ورنہ کل یہ گھبرائیں گے، نہیں بھائی مولوی سے دور رہو۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ہمیں لے جایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے ہم، اور کبھی قاری فتح محمد صاحب کے پاس لے گئے، کبھی کہیں لے گئے، کبھی کہیں لے گئے، کبھی تبلیغ میں بھی ہم مجھے لے گئے ایک دفعہ، مگر بچہ تھا میں تو بچے کو تحمل نہیں ہوتا، 3 دن بھی ہمارے لیے صدیوں کے برابر ہو گئے وہاں گزارنا، مگر لے گئے، نیک صحبتوں میں ہمیں لے گئے۔ ہم اسی کا اثر سمجھتے ہیں کہ بچپن میں جو گھٹی میں بچے کی ڈال دی جاتی ہے بس وہ کام دیتی ہے۔ اگر درمیان عمر میں بچہ بھٹک بھی جائے گا لیکن آخر عمر میں پھر خدا تعالیٰ کے سے جڑ جائے گا، جس سے بھی کھوتی اس سے آنکھ کھلوتی۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تو نیک صحبتوں کا یہ اثر ہوتا ہے، تو بچوں کو چھوٹا مت سمجھو۔ اب یہ بات کہاں سے لایا تھا، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ چھوٹے بچے ہیں، ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی مولویوں سے دور ہی رہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز روزہ کر لیا کافی ہے، یہ پیری مریدی ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی پیری مریدی کی ضرورت اس لیے ہے، اگرچہ یہ شریعت اور سنت میں نہیں ہے طریقہ، لیکن ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ تاکہ دل کی صفائی ہو جائے، قلب کا تزکیہ ہو جائے۔ قلب میں جب تک بری بری عادتیں، برے برے اخلاق اور گناہوں کے تقاضے ہوں گے اور اس پر عمل ہوگا، قلب گندا رہے گا اور اس میں اللہ نہیں آئیں گے، اللہ اس کو اپنا مسکن نہیں بنائیں گے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو پانا، اللہ کی خاص دوستی حاصل کرنا۔ ارے میرے دوستو، ہم اپنی قیمت کو پہچانتے نہیں، رونا یہ ہم خواجہ صاحب کا شعر سناتے رہتے ہیں نا کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی یہ مطلق کی خبر ہم. اللہ کی معرفت اس دل کو حاصل ہو جائے یہ رش کے ملائک بن جاتا ہے, رش کے ملائک بن جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ دنیا میں انسان کو آپ نے بھیجا ہے, شادیاں بھی کرتا ہے, نکاح بھی کرتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, سواریاں بھی کرتا ہے, ساری نعمتیں آپ نے اس کو دی ہیں, آپ اس مخلوق کے لیے دنیا کی نعمتیں رکھ دیجئے اور ہم کو آ کر دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے ایک لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا, اللہ نے فرمایا کن کن تو ہو گیا, مخلوق پیدا ہو گئی, لاگو کیا مشکل ہے. فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے حکم کن کے ذریعے پیدا کیا ہے وہ اس مخلوق کے برابر کہاں ہو سکتی ہے جس کو اپنے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس نے اپنی روح ہوتی ہے, وہ مخلوق کہاں سے برابر ہو سکتی ہے. یہ انسان کی قیمت کاٹ کے اللہ ہمیں اپنی قیمت پہچان نصیب فرما دے. مگر جس دل کی قیمت جبھی ہے اسی دل کی قیمت ہے جس دل میں اللہ کی محبت اور معرفت ہو. جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم, جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جس دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہو. اس لیے پیری مریدی کی ضرورت ہے, سچے پیروں کی ضرورت ہے. جعلی پیروں کے پاس مت جاؤ, عاملوں کے پاس مت جاؤ. تم مدرسے میں پڑھاتے ہو, تدریس کرتے ہو, شیخ الحدیث ہو, علامہ ہو, عام آدمی ہو, نوکری کرتے ہو یا کچھ بھی کام کرتے ہو, سیٹ ہو, مالدار ہو, غنی ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, سب کو اللہ والوں کی ضرورت ہے, ان سے تعلق کی ضرورت ہے تاکہ ہم کون بن جائیں, اللہ والے بن جائیں. بس ختم بات. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور میری گزارشات کو میرے لیے بھی نافع بنا دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نافع بنا دیں. کون سا؟ اچھا ہاں, مولانا رومی صاحب نے, مولانا جلال الدین رومی نے اس چور کے جو پیر چوم لیے ہیں. چلیے جنید بغدادی صحیح, کام تو وہی ہے, بات تو وہی ہے. بزرگوں کے ناموں میں تو وہ ہو جاتا ہے آگے پیچھے, بہت بار ایسا ہو جاتا ہے, بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے. مقصود یہ ہے کہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے, دونوں میں سے کوئی بزرگ تھے. اصل مقصود بات کی روح کیا ہے؟ بات کی روح یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس کو چوری کے جرم میں یہاں تک آگے پہنچ گیا کہ پھانسی اس کو چڑھا دی, پھانسی کا فیصلہ, تو انہوں نے اس کا قدم چوم لیا. مریدوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے بات چلی تھی جزاک اللہ کہ ہمارے بزرگان دین کسی کی پرواہ نہیں کرتے, ان کے دل میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, اللہ ہی ان کی نظر میں ہوتا ہے. تو کہا کہ بھائی میں اس کے چوری کی وجہ سے پیر نہیں چوم رہا, اس کی استقامت کی وجہ سے پیر چوم رہا. کہ ظالم کو تنبیہ بھی کی گئی باز نہیں آیا, اور ہاتھ کاٹا پھر باز نہیں آیا, پیر کاٹا پھر باز نہیں آیا, ظالم یہاں تک کہ پھانسی پہ چڑھ گیا, یہ کیا استقامت ہے اس کی؟ یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ایسی استقامت نصیب فرما دے, میرے دوستو ایسی استقامت نصیب فرما دے کہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں. ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے رہیں اور اللہ ہی کی طرف بن جائیں, ہم اللہ کے بن کے رہیں. چاہے کتنی مخالفت ہو, کتنے ہی لوگ رکاوٹ ڈالیں, کتنے ہی لوگ ہنسی اڑائیں, ہم اللہ ہی کے رہیں. تو میرے دوستو رمضان شریف میں کچھ باتوں کا اہتمام کرنا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ رمضان کا ایک مہینہ جو تقویٰ سے رہ لے گا تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی اس کے تقویٰ سے گزریں گے, کیونکہ یہ ہے تقویٰ کے لیے خاص, روزے اس لیے فرض کے تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اسی جو ہے تقویٰ کے لیے ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا, وہ کیا؟ کہ کونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا اہتمام بھی کر لو, اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ بھی یہی نعمت کا وعدہ ہے تقویٰ کا. تو فرمایا کہ رمضان شریف میں اللہ والوں کی صحبت کا زیادہ اہتمام رکھا کرو. سن لیا میاں, زیادہ دوڑ پر نہیں چلے گا, رمضان میں اور زیادہ محنت کر لو. کیوں؟ فرمایا کہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے, ڈبل انجن. کوئٹہ کی پہاڑیوں میں جب ٹرین چڑھتی ہے ایک انجن آگے لگاتے ہیں جو اس کو کھینچتا ہے، ایک انجن پیچھے سے لگاتے ہیں جو اس کو دھکا دیتا ہے. تو فرمایا کہ ایک انجن رمضان شریف کا ہے اور ایک انجن اللہ والوں کی صحبت کا لگاؤ، جلدی اللہ والے بن جائیں گے انشاءاللہ جلدی. تو آنکھ کی حفاظت ہر شخص ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی ایک نظر بھی خراب نہیں ہونے دوں گا، گھر سے باہر نکلوں گا تو ارادہ کر کے نکلوں گا کہ نظر نیچی رکھنی ہے. کس سے نظر بچانی ہے؟ بیل سے، گائے سے، درخت سے، موٹر گاڑیوں سے؟ کس سے نظر بچانی ہے؟ نامحرم عورتوں، نامحرم عورتوں سے اور دہریج لڑکوں سے، دہریج لڑکوں سے. تو وہ ارادہ کر لو پکا کہ جب گھر سے نکلوں گا ارادہ کر کے چلوں گا، نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. یہ بت ہیں، یہ بھی دل کے بت ہیں، ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے، دیکھنا نہیں. نفس کو دانت دانت کو پیس کر کہہ دو کہ نہیں دیکھنے دوں گا، تیری جان نکال دوں گا، دیکھنے نہیں دوں گا. ارادہ کر لو. فرمائے کہ نفس بہت ڈرپوک ہوتا ہے، ذرا سا غصے میں اس کو اپنے نفس کو، دوسروں کو نہیں، کبھی کوئی عورت کو غصے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جوش میں جہالت میں عورت سے حملہ کر دیا، کیوں بے پردہ جا رہی ہے؟ یہ تو دین نہیں ہے بھائی. اس طرح تو ہمارے پیارے نبی نے دین نہیں سکھایا. ترغیب دی ہے، ترغیب کی ہے، ترایا بھی ہے، بشارت دی دی ہے، اس طرح سے دین پھیلایا. تو اب آپ کبھی نامحرم کو تبلیغ کرنے نہ بیٹھ جانا، یہ میری پیاری بہن پردہ کر لیا کرو ذرا اور یہ کر دیا، حرام ہے نامحرم سے. بعض لوگ ہم نے کتے کا ٹیلی فون ایکسچینج میں اپنے کام سے کیا، تو مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جانا، وہ اچھا نیک دیندار آدمی ہے اور کام کر دے گا، پیسے ویسے ستاتا نہیں ہے، پیسوں کا کوئی کام بھی نہیں تھا. تو میں اس کے پاس چلا گیا، دیکھا تو اسٹاف کی لڑکی کے ساتھ اس کو تبلیغ کے 6 نمبر بتا رہا ہے سامنے بیٹھا کے. اب بتائیے آپ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، ایسی تبلیغ حرام ہے. اپنی آنکھ بچانی ہے، اون سے سکون کرنا ہے، اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. تو نگاہیں ہونی تھی چلیں سیدھے سیدھے، جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط کے ساتھ نظر اٹھاؤ. ایک شخص نے لکھا حضرت کو کہ حضرت جہاں میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں دیکھوں گا تو میں تو ماحول سے کٹ جاؤں گا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بالکل نہ دیکھنے کو نہیں کہا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھو. مثلا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گٹر نہ مین ہول میں نہ گر جائے، یا پھر جس سے نظر بچا رہے ہیں اسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اتنی نظر آپ نے آگے رکھو کہ سب قدم آگے تک، تاکہ حادثے سے محفوظ رہو. جان تو نہیں دینا ہے، دین تو یہ نہیں ہے کہ آپ جان جوگوں میں ڈال دیں بلا وجہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے تھوڑا نظر کو تھوڑا آگے رکھو، اتنا کہ جو ہے وہ راستہ صاف معلوم ہوتا رہے. اب جہاں ضرورت ہے جس کام سے جانا ہے تو وہاں دیکھ لو اٹھا کے، بھائی یہ دکان آ گئی، ہاں ٹھیک ہے. اب دکان کو کیسے دیکھیں گے؟ ایسے دیکھو گے تو نامحرم کھڑے ہو گے، نظر خراب ہو جائے گی. آپ ایسا کرو کہ تھوڑا اوپر نظر رکھو یا پھر تھوڑا نیچے نظر رکھو، اس طرح جو نامحرم ہیں وہ حاشیے کی طرح آ جائیں گے، ان پہ نظر نہیں پڑے گی اور کام اپنا ہو جائے گا. جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ان کو مت دیکھو، جہاں ضرورت ہے وہاں احتیاط سے نظر اٹھاؤ. یہ الفاظ یاد رکھنا. فرمایا کیا ہر جگہ دیکھنے سے منع نہیں کیا، جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط سے نظر اٹھاؤ. اب اگر نظر خراب ہو گئی، احتیاط سے نظر اٹھا رہے تھے پھر بھی کیونکہ بے پردگی بڑھ چکی ہے، تو فوراً نظر ہٹا لو. فرمایا یہ پلک اللہ نے یہ پردہ دیا ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اس طرح کر لو. اب اگر نظر پڑ بھی گئی تو یہ نظر اچانک یہ معاف. ہاں اگر دوبارہ نظر ڈال دی، ارے کیا کیا مزیدار مال تھا یہ تو، گورا گورا ذرا ایک دفعہ اور دیکھ لو، اب یہ حرام ہو گئی. اس طرح دل ٹوٹتا ہے، اور یہ دل ٹوٹنا خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی گھر کو اسی دل کو اللہ اپنا بناتے ہیں، اللہ والے بن جائیں گے انشاءاللہ. میرے شیخ نے بارہا قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک کام کر لے کہ اپنی نگاہ خراب نہ ہونے دے، نگاہ کی 100% حفاظت کر لے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ والا بن جائے، اللہ والا بن جائے گا. جو مشکل کام کر لے گا وہ آسان کام کر لے گا. تو میرے دوستو رمضان میں ایک تو ہم یہ وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان ایک نظر بھی ہم خراب رہیں گے انشاءاللہ ہوتا، میں بھی پکا ارادہ کرتا ہوں. دوسرے یہ زبان کی، یہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں نا، جب پیٹ خالی ہوتا ہے بعضوں کو دماغ میں چکر آنے لگتے ہیں، دماغ میں گرمی آنے لگتی ہے، تحمل نہیں ہوتا، اس وقت کنٹرول کرنا یہ بہادر آدمی کا کام ہے. زبان پر کنٹرول کرنا، ہر وقت خوف خدا رکھنا. روزے میں دماغ جلدی گرم ہو جاتا ہے، ذرا کسی کی گاڑی لگ گئی بس پھر تو دیکھو کہ کیا دست و گریبان ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یہ صبر کا مہینہ ہے، اب تمہارا امتحان ہے. تکلیف تم کو پہنچی ہے، کسی نے تم پر ظلم کر دیا، اب تم نے اس کو معاف کر دیا، یہ ہے تمہارا امتحان، یہ ہے تمہارا کمال کہ تم نے انتقام نہیں لیا. فرمایا کہ انتقام لینے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی اللہ کا ہوتا ہے کبھی انتقام نہیں لیتا. تو میرے دوستو زبان کی حفاظت کرنی ہے. بیوی کے ساتھ معاملہ جہاں، کیونکہ بیوی تو کمزور ہے، کمزور مخلوق کے ساتھ فوراً یہ زبان چل پڑتی ہے. یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندی کے ساتھ کیسی یہ تو محنت کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے. یہ مت سمجھنا ہر مظلوم کا کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی مددگار ہے. اور مظلوم کی آہ سیدھی عرش اعظم کو پار کر کے اللہ کے پاس جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے. یہ جو مصیبتیں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تو ہم دوسرے اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی یہ وجہ سے یہ پریشانیاں گئی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو ناراض کر رکھا ہے، ان کی بندی کو ہم نے ستا رکھا ہے، ان کی بندی کو ہم نے مشقت میں ڈال رکھا ہے. یہ چیز کیوں نہیں بنائی افطاری میں، نمک کیوں تیز کر دیا، بولان کیوں تیز کر دیا. اس پہ صبر کرنا ہے، زبان کو روک کے رکھنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھے اخلاق سے رہنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے معاملے داروں کے ساتھ بھی، گاہکوں کے ساتھ بھی، جس سے جیسا تعلق ہے، ہر تعلق والے سے اچھے اخلاق سے. ہم تکلیف اٹھا لیں ہمارا بھائی آرام سے رہے، ہم تکلیف اٹھا لیں ہمارا پڑوسی آرام سے رہے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. انشاءاللہ تعالی پورا رمضان آپ مزے اڑائیں گے، مزے انشاءاللہ تعالی. بس دو کام کرنے انشاءاللہ، ہے نا، اور تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا اپنا اذکار وغیرہ کر لیے، اور فرائض نماز نہیں چھوڑیں گے. ہر نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام، اس ساری ہے دل چاہ رہا ہے، لیکن ادھر اذان بھی ہے. آپ میرے شیخ فرماتے تھے کہ دہی بڑا بھی ہے اور ادھر اذان کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. اب امتحان ہے کہ تم دہی بڑے کو بڑا سمجھتے ہو یا اللہ کو بڑا سمجھتے ہو. اس ساری تھوڑی سی کر لو، اپنا سہارا کر لو، نماز پڑھ کے تم دو سنت پڑھ کے ہی واپس آ جاؤ، پھر پیٹ بھر کے کھا لو. اتنا نہ ٹوٹو، میرے شیخ فرماتے تھے کہ سجدے میں دہی بڑا گلے میں آ رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، دہی بڑا کہہ رہے ہیں میں بڑا ہوں. اور تراویح کا اہتمام کر لو انشاءاللہ تعالی. یہ بڑی بڑی عبادت ہے، ان کو معمولی نہ سمجھو. بعض لوگ بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، ہاں نفل عبادت کو، تہجد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، فرائض کو کم کر دیتے ہیں، فرائض کو نیچے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تہجد گزار ہیں، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو نہیں دیکھا مسجد میں، تو پوچھا کہ بھائی وہ آج نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ معلوم نہیں، گھر کھڑ گئے، گھر راستے ہی میں تھا، کٹکھٹایا دروازہ، ماں نے آواز لگائی، کون؟ کہا عمر. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج نماز میں نظر نہیں آئے آپ کے بیٹے، جماعت میں نظر نہیں آئے. کہا کہ ہاں، اور رات بھر عبادت میں تھا، آنکھ لگ گئی، جماعت نکل گئی اس کو. کہا کہ عمر جو ہے ایک جماعت کی نماز سینکڑوں ایسی رات کی عبادت سے افضل سمجھتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم فرض نماز میں؟ اللہ اللہ کرنے کو، تسبیح کے دانے گھمانے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، نماز کو معمولی انداز میں پڑھ لیتے ہیں. بھائی فرض نماز میں جو خدا تعالیٰ کے قرب اور انعامات کی بارش ہوتی ہے وہ نفل میں نہیں ہو سکتی. فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، نفل کو واجب کو واجب کے درجے میں، سنت کو سنت کے درجے میں، اور نفل کو نفل کے درجے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ساڑھے دس ہو گئے، بس بھائی جلدی سے دعا کر لو، اور تو کچھ نہیں رہ گیا مولوی صاحب. ہاں ایک چیز رہ گئی، یہ جو آیت میں پڑھا تھا یا نیچے کر لیجیے، ابھی اس کی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا، پچھلے جمعے کا ہی بدلہ اتاروں گا. آپ لوگ سب لوگ سب چلے جائیے گا، یہ یہاں بیٹھ کے میرا بیان سنائیں گے. یاد رکھتا ہوں میں غیر حاضری کو. ہاں تو یا ایوہ الذین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اب فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی نماز روزہ کرو کافی ہے، تو وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی اللہ والوں سے. اللہ فرمائیں گے پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو. سب کھولی کی عبادی، یہ میرے بندے ہیں جو دنیا میں میرے ہو کر رہے، پہلے ان میں داخل ہو. سب کھولی کی عبادی ود کھلی جنتی، پھر بعد میں تم جنت میں جانا، پہلے میرے بندوں میں شامل. بس یہ بات مکمل ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین، جو کچھ عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، علانیہ غیر علانیہ، چھپ کر کیے، انجانے میں کیے. اے اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل سے ہم سب کے معاف فرما دے، ہم سب کو پاک و صاف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اور اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، ہم سب کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء سے یقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچے بچے کو بھی اللہ والا بنا دے، ہمارے قیامت تک کی آنے والے نسلوں کو بھی اے اللہ اللہ والا بنانے کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہم سب کے حساب مغفرت کا فیصلہ مقدر فرما دے. تمام مسلمین و مسلمات، بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام کی اللہ کے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اللہ دوزخ کا تحمل ہم کہاں کر سکتے ہیں، دنیا کی آگ کا ہمیں تحمل نہیں. اے اللہ دوزخ کے تو قریب بھی نہ لے جائیے گا. اے اللہ بجلی کی سی تیزی سے اے اللہ پل صراط سے ہم سب کو پار کر دینا، بے حساب مغفرت فرما دینا، حساب ہم سے نہ لینا. اللہم لا تخزنا فإنک بنا عالم، ولا تعذبنا فإنک علینا قادر. الہ العالمین، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اے اللہ وقت کی تنگی بھی ہے، اب تھک گئے ہیں. اے اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کا ٹکڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا. یا رب ہے کام تیرا، اے اللہ اپنا فضل خاص ہم سب پر فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. دنیا میں بھی اللہ جو پریشانی مسائل کسی بھائی کو، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ رزق کی تنگی ہو اس کو فراخی میں بدل دے، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہ ہیں ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ ہم بھائی بہنوں میں جس کے دل میں بھی جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. اللہ رمضان کے مہینے کی اور پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت خاصہ سے ہم سب کو نواز دے، اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے، ہمارے دلوں کو اپنے عشق و محبت سے سیراب فرما دے، چھلکتا ہوا سمندر بنا دے، اس سمندر عشق کے سمندر کے سمندر کہلا دے. الہ العالمین ہم سب کو متبع سنت اور شریعت بنا دے. اے اللہ طریق اکابر ہم سب کو نصیب فرما، اپنے مشائق اور بزرگوں اور اکابر کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت اکبر. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ تعالی یہاں رمضان شریف کے مہینے کے بعد ہماری حاضری جمعہ فرید صاحب کے یہاں ہوتی ہے، ان کے یہ بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کے گھر پہ ہمارا آنا ہوتا ہے، اور خواتین کا پردے سے انتظام بھی ہے، تو وہاں پر آنے کا بھی اہتمام رکھتے ہیں. پابندی سے آنے جانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ڈھیلے پن سے پھر ڈھیلا ڈھالا معاملہ رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. یہ دیکھیں بھائی ہمارے حضرت کا واعظ ہے، روزہ اور سر کے معافیت کہہ جا بھائی، روزہ اور سر کے معافیت یہ مفت میں تقسیم ہوتا ہے ہمارے حضرت کی طرف سے. یہ اپنے جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں، تقسیم ہوتا رہتا ہے. اور اسی طرح یہ سنتوں کی کتاب ہے، سنتوں کو بہت اہتمام رکھیں اور خصوصاً رمضان شریف میں مسواک کا خوب اہتمام کریں. ہر نماز کے لیے جب وضو کریں مسواک کریں, انشاءاللہ نماز کا 70 درجہ بڑھ جائے گا. اور اس کے اور بھی فائدے ہیں مسواک کے, ہر سنت کے بڑے بڑے فائدے ہیں. سنتوں کی کتاب جس گھر میں نہ ہو وہ لے لیں. اور ایک اور کتاب ہم لائے ہیں, قرآن و حدیث کے انمول خزانے. اس میں جو ہے یہ 7 نسخے حسن خاتمہ کے بھی لکھے ہوئے ہیں, بہت آسان آسان. یہ کتاب بھی لیتے جائیں جن کے پاس نہ ہو. کچھ کہنا ہے؟ اور ہمارے یہاں وہاں رمضان المبارک میں آخری عشرہ جس سے ہو سکے وہ آخری عشرے کے لیے بھی وہاں آ سکتا ہے, مگر پہلے اس کو اجازت لینی ہوگی. اور رمضان شریف میں صبح سے لے کے رات تک ان شاء اللہ تعالیٰ میں وہاں اجرت الطالبین میں جو میری جگہ ہے اللہ نے مجھے دی ہے وہاں پر میں خدمت کے لیے رہتا ہوں. اور براہ راست کو ملنا چاہے تو وہاں آ سکتے ہیں, وہاں دن بھی گزار سکتے ہیں. افطاری بھی روزانہ ان شاء اللہ وہاں ہوتی ہے, میں ان شاء اللہ افطار بھی وہیں کروں گا. تو رمضان میں صحبت کا اہتمام کریں.